أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات پروردگار عالم اپنے کلام وافی ہدایہ میں معنویات اور روحانیات کے خزانے عطا کر رہا ہے. اس نے جب جیسی ضرورت رہی ایسا اپنا پیغام نازل کیا جس زمانے میں تورات، زبور اور انجیل بشریت کی ہدایت کے لیے ضروری تھیں، اس زمانے میں ان کتابوں کے ذریعے ذات کبریا نے انسانیت کی ہدایت کا سامان کیا، مگر جب معیار فہم بشر بڑھا اور انسان ترقی کرتا ہوا اس منزل پر پہنچا کہ اب اس کے لیے ایک ایسا کلام نازل کیا جائے جو کلام زمانہ بردار نہ ہو بلکہ قیامت تک آنے والے مسائل کا حل اس میں موجود ہو، اور ہر دور میں وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی اور وافی رہے، مگر جو کلام ہر دور کے لیے کفایت کرتا ہو، حالات کی تبدیلی، مسائل کی پیچیدگی کے باوجود دعویٰ یہ ہو کہ ہر خشک و تر کا ذکر اس میں ہے، اعلان یہ ہو کہ یہ کلام آخری کلام ہے، تو پھر اس کلام کی فہم اور اس کلام کو سمجھنے کے لیے بھی ایسے ہی معیاری معلموں کی ضرورت تھی جو اس قرآن کو سمجھیں اور امت تک منتقل کریں. قرآن مجید ایک آفاقی اور ایک دو زمانوں اور دو محل اور مقامات کے لیے نازل کردہ کتاب ہے جس کا تعلق اس عالم بالا سے بھی ہے اور جس کا تعلق اس عرش کے ساتھ، فرش سے بھی ہے. لہذا ایسی ہستیاں کہ جن کا تعلق وہاں سے بھی گہرا ہو اور یہاں سے بھی گہرا ہو، وہی اسے صحیح طور پر بیان کر سکتی تھیں. ہم نے شاید ایک مجلس میں بہت ہی عجلت میں ایک جملہ کہا تھا، اور وہ بہت عامیانہ جملہ ہے، سادہ سا جملہ ہے، بچوں کے لیے بھی وہ بہت مفہوم ہے، کہ جب الف سے انار اور بے سے بکری والی کتاب کے لیے معلم کی ضرورت ہو تو تو کیا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے؟ اسی کے ساتھ ہم نے ایک جملہ یہ بھی کہا تھا کہ بعض افراد اپنے قد سے اونچی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ جملہ وہ بات ان کے لیے نہیں ہوتا جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اپنی زبان اپنے دہن سے بڑی بات کرنا، اپنے حدوں کو توڑنا، یہ اپنے آپ کو نہ پہچاننے کی علامت بھی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو پھر وہ بہت ساری باتوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ مثلا یہ کسی طور پہ یہ دعویٰ میرے اور آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اس لیے کہ یہ دعویٰ اگر کوئی کرے تو وہ محمد مصطفیٰ ہو سکتے ہیں یا علی مرتضیٰ ہو سکتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور کو یہ سجتا نہیں ہے، یہ جملے کسی اور پر پورے اترتے نہیں ہیں، یہ جچتا نہیں ہے کسی اور کے لیے جملہ کہ ہمیں قرآن کافی ہے۔ اور پھر جب بات ہوتی ہے کسی چیز کے کافی ہونے کی تو پھر ایک عمدہ سا قانون یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہاں یہ جملہ کہنے کے لیے موضوع بھی ہے یا نہیں۔ مثلا فرض کیجئے کہ ہم جناب نجم الحسن جعفری صاحب کے یہاں مہمان ہیں اور جناب نجم الحسن جعفری صاحب نے صبح ناشتے کے وقت ہمیں ایک پیالی چائے کی پلائی اور دوپہر کے وقت میں پھر کچھ اور پیش کرنا تھا انہیں، لیکن جب دوپہر کا وقت آیا تو انہوں نے ہمیں دوبارہ ایک چائے کی پیالی پیش کی، تو ہم نے کہا کہ بس وہ جو پی تھی وہ کافی ہے۔ دن آگے بڑھا تو ہمیں ضرورت پیش آئی کسی اور پانی کی، کسی کھانے کی، تو ہم نے انہیں یاد کیا کہ آپ ہمیں فلاں چیز پیش کیجئے، لائیے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ کافی ہے۔ بستر کی ضرورت پڑی تو پھر جعفری صاحب سے ہم نے، بڑے ہیں میرے، مجھے اس مثال پہ معاف کریں گے، پھر ہم نے جب ان سے مطالبہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ کافی ہے۔ اگر ہم نے کسی ایک شے کے لیے کہہ دیا کہ یہ کافی ہے تو دوسری جنس اس جملے پر پورا نہیں اترے گی، اس کے بارے میں تو ہم نے نہیں کہا تھا کہ کافی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر کہا جائے کہ قرآن کافی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تورات کی ضرورت نہیں ہے، انجیل کی ضرورت نہیں ہے، زبور کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب کہاں سے نکال دیا کہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے؟ صلوات ادا کریں ذرا محمد وآل محمد۔ اسی جنس کی جو شے ہے، اسی جنس کی جو شے ہے وہ کافی ہے۔ یعنی اب قرآن آ جانے کے بعد ہمیں تورات کی ضرورت نہیں ہے، اب قرآن آ جانے کے بعد ہمیں انجیل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں زبور کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن اگر آ گیا ہے تو اب ہمیں قرآن کافی ہے، یعنی دوسری آسمانی کتابوں کو منسوخ کرنا پڑے گا، اس کا یہ مطلب بنتا ہے۔ لیکن جب پیغمبر قرآن کے ساتھ مفسروں کا اعلان کرنے جا رہے ہوں اور یہ کہہ دیا جائے کہ ہمیں قرآن کافی ہے تو یہ بات عقل میں اترنے والی نہیں ہے۔ وہ مفسران قرآن جنہوں نے قرآن کو سمجھا، بلکہ میں یوں کہوں کہ جو خود عین قرآن تھے، حقیقت قرآنیہ تھے، آپ کی محترم سماعتوں کے لیے ایک جملہ کہوں کہ جب اللہ اپنا علم کاغذ پر ڈھالتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، جب پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے۔ یہ در حقیقت علم الہی کا ایک جلوہ ہے، سرکار دو جہاں کی ذات، اور پھر آئمہ عصمت و طہارت جو جانشینان پیغمبر ہیں، جو کلنا محمد کے قاعدے کے مطابق فہم قرآن کے حوالے سے وہی مزاج اور وہی مقام رکھتے ہیں، ان کا وجود بھی ہر زمانے میں قرآن کے ساتھ ضروری ہے تاکہ وہ سمجھا بھی سکیں اور قرآن کی حفاظت بھی کر سکیں۔ عزیزان گرامی، یہ سورہ جس کی خدمت میں ہم ہیں کچھ دن سے ارادتاً، اور کہ ہم کسی طرح سورہ مبارکہ الحمد پہ غور کریں، اس کی آج پہلی آیت میں نے مقرراً تلاوت کی ہے۔ سورہ مبارکہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں اور یہ 7 آیتیں جہنم کے 7 دروازوں کے لیے ڈھال ہیں۔ ہر ایک آیت پر عمل کرنے والا جہنم کے ایک دروازے کو بند کر دے گا، اور اگر ساتوں آیات کا عامل ہو جائے تو پھر اس کے لیے دوزخ نہیں ہے. اور ان آیات میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ در حقیقت بسم اللہ کی تفسیر خود علیحدہ غور طلب اور مفصل مطالعہ کا ہم سے مطالبہ کرتی ہے. علماء کرام متوجہ ہیں, صاحبان دقت کا مطالعہ ہے کہ اس پورے سورے کے اندر پروردگار عالم نے انسان کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے, اور اگر انسان اپنی حقیقت کو اور اپنے بارے میں یہ طے کرنا چاہے کہ وہ اپنی حیات پر مکمل تسلط اور سلطہ رکھتا ہے یا نہیں, تو معصوم کی ایک حدیث کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائے, اور اگر اس حدیث پر عمل پیرا ہو گیا تو یقیناً وہ اپنی حیات پر مکمل تسلط رکھنے والوں میں سے شمار کیا جائے گا. معصوم ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ عمران, اللہ اس شخص پر اس فرد پر رحم کرتا ہے, رحم کرے جو من علم من عین فی عین الى عین, جو یہ جانتا ہو کہ کہاں سے آیا ہے, کہاں ہے اور کہاں جائے گا. جو شخص ان تین سوالات کے جوابات رکھتا ہو کہ کہاں سے آیا ہے, کہاں ہے اور کہاں جائے گا, وہ در حقیقت اپنی زندگی پر مکمل قابو رکھتا ہے, مکمل تسلط رکھتا ہے. اور اس سورہ مبارکہ الحمد کے اندر ان تینوں سوالات کے جواب موجود ہیں, کہاں سے آئے ہو, کہاں ہو اور کہاں جاؤ گے. سورہ مبارکہ الحمد کے اندر آغاز میں الحمدللہ رب العالمین, گویا کہاں سے ہو, اہدنا الصراط المستقیم کہاں ہو, مالک یوم الدین کہاں جاؤ گے. اس پورے سورے کے اندر اگر انسان چاہے تو اس ایک سورے سے اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے. صلوات ہدیہ کرے محمد و آل. سورہ مبارکہ الحمد کے بارے میں نبی مکرم کی بڑی حسین فرمائشات ہیں, نبی مکرم کے بڑے حسین فقرات اور جملات اور احادیث ہیں. فرماتے ہیں فواللہ نفسی بیدہ, مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, ما انزل اللہ فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الدبور مثلہا. پروردگار عالم نے نہ تورات میں, نہ زبور میں, نہ انجیل میں سورہ مبارکہ الحمد جیسا کوئی سورہ ہی نازل نہیں کیا. اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کو سب سے بڑا ہدیہ اگر کوئی دیا ہے تو سورہ الحمد دیا ہے. اور اگر عرش الہی کے خزانوں میں کسی خزانے کو تلاش کیا جائے جو سب سے زیادہ وزین ہو اور بہت زیادہ گہرا خزانہ ہو اور بہت کچھ رکھنے والا خزانہ ہو, تو فرماتے ہیں سورہ مبارکہ الحمد ہے. یہ سورہ مبارکہ الحمد کے فضائل میں سے احادیث کا سلسلہ ہے. اس سورہ کے بہت سارے نام ہیں, اور نام بھی خود معرفت کا ایک سبب ہوا کرتے ہیں. اس سورہ کو اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے. قرآن مجید مکمل ایک طرف اور سورہ مبارکہ الحمد ایک طرف. جیسا کہ بیان ہوا کہ سورہ مبارکہ الحمد کی تفسیر ہے قرآن, متن قرآن ہے سورہ الحمد, اور متن قرآن کی تفسیر ہے, متن سورہ الحمد کی تفسیر ہے قرآن مجید. کبھی کہا گیا کہ یہ ام القرآن ہے, اس کے بغیر قرآن کا کوئی تصور نہیں ہے. کبھی کہا گیا ہے سورۃ رقیہ, یہ دم کرنے والا سورہ ہے, یعنی اس سورے کے عاملان اگر اسے کسی مردے پر پڑھ دیں تو تعجب کرنا کہ وہ زندہ کیوں نہیں ہوا. اسے زندہ ہونا ضروری ہے اگر اس کے عامل, اس پر عمل پیرا لوگ, اس کی گہرائی تک اور حقیقت تک پہنچنے والے لوگ اگر اسے کسی مریض پر پڑھیں تو اسے شفا نصیب ہوتی ہے. جنگ صفین میں ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا, وہ اپنا کٹا ہوا ہاتھ مولا کے سامنے لے آیا, مولا میرا ہاتھ, میرا بازو کٹ گیا. حضرت نے اس کے بازو سے اس کے ہاتھ کو کٹے ہوئے ہاتھ کو ملایا اور سورہ مبارکہ الحمد اس پہ دم کیا, اس کا ہاتھ جڑ گیا. وہ اپنا جڑا ہوا ہاتھ, اپنا سالم ہاتھ لے کر آگے بڑھا. رستے میں نہ جانے اسے کیا ہوا کہ پلٹ کر واپس آیا اور کہنے لگا کہ یا علی آپ نے پڑھا کیا تھا؟ حضرت نے فرمایا سورہ الحمد پڑھی تھی. تو کہنے لگا سورہ الحمد پڑھی تھی, بس یہ کہنا تھا کہ ہاتھ پھر ٹوٹ گیا. حضرت نے فرمایا یہ قرآن اثر جب کرے گا جب تم اس پہ یقین رکھو گے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, اس سورہ مبارکہ الحمد اور اس سورہ مبارکہ الحمد سے پہلے اس کے آغاز میں جو بسم اللہ کی آیت ہے, اس آیت میں کتنا دم اور کتنی طاقت ہے, اہل دقت نے لکھا ہے اور اہل عرفان نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ انسان کا یقین ہو ان چیزوں پر. اور کبھی کبھی اگر وسوسائے شیطانی یا وسوسائے انسی ذہن میں گزر رہا ہو تو اس بات کا خیال رہے کہ جن لوگوں نے یہ باتیں بتائی ہیں ان سے اچھا انسان کوئی نہیں ہے, ان سے بڑا انسان کوئی نہیں ہے, ان سے عظیم انسان کوئی نہیں ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں میں ان تعلیمات کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. لہذا یہ قرآن کا سورہ کنز القرآن اور کنز العرش کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے, عرش الہی کا خزانہ. اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہا جاتا ہے, اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے. اس سورہ کے بہت سے نام ہیں اور ان تمام ناموں میں اس سورہ کی عظمت پوشیدہ ہے. مگر عزیزو آج شروع کریں, بات کو آگے بڑھائیں, اور وہ یہ کہ یہ خود بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیہ کریمہ کی تفسیر کیا ہے تاکہ آگے کی بات اور روشن ہوتی چلی جائے. با یہاں پر اسم کے ساتھ لگا ہوا ایک حرف ہے, بے کے ساتھ آغاز کلام ہو رہا ہے. معمولاً ہم حروف تہجی میں الف کو پہلے لکھتے ہیں, مگر اللہ کا کلام عجیب ہے کہ اس کے آغاز میں بے سے کلام شروع ہو رہا ہے, اور بے بھی بغیر نقطے کے متصور نہیں ہے. بے بغیر نقطے کے متصور نہیں ہے. کیا عظیم اس میں حکمت اور اس میں اسرار ہیں کہ آغاز کلام الہی بے سے ہو رہا ہے, اور وہ ایک نقطہ پہلے ڈلے گا تب جا کر بات آگے بڑھے گی. اور شاید تمام علوم کا خلاصہ نقطہ ہوتا ہے اور تمام نقطوں کی تفصیل کلام بنتا ہے. یعنی یہی نقطے اگر چار ایک کے اوپر ڈالتے چلے جائیں, ایک کے اوپر ایک ڈالتے چلے جائیں تو یہی الف بنتا ہے. اسی کو اگر افقی اعتبار سے لکھ کر اس کے نیچے کو نقطہ ڈال دیں تو بے بن جاتا ہے, اسے افقی لکھ کر اس کے اوپر دو نقطے ڈال دیں تو تے بن جاتا ہے, اسے افقی لکھ کر اس میں تین نقطے ڈال دیں. معلوم یہ ہوا کہ ہر جگہ نقطے کی ضرورت ہے, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں نقطے کے بغیر کوئی بات آگے بڑھ سکے. نقطہ ہے جو آغاز میں بھی ہے, نقطہ ہے جو انجام میں بھی ہے. اب وہ جملہ امام علی نقی کا سنیے, کن تم خیر امتن, آپ خیر ہیں, ان ذکر الخیر کن تم اولہ و آخرہ و کلہ. اے اہل بیت آپ ہی خیر ہیں, جب ذکر خیر ہوگا تو پہلے آپ کی بات ہوگی, آخر میں بھی آپ ہی کی بات ہوگی. وہ جو آغاز کلام کے اندر بے سے بات کو شروع کیا جا رہا ہے, یہ بے کون سی بے ہے؟ میں اسی مجلس میں شاید بات ہماری آ جائے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں میں اہل بیت سے دشمنی کرنے والوں نے بسم اللہ سے دشمنی کی ہے. تاریخ اسلام میں اہل بیت سے بغض رکھنے والوں نے سب سے زیادہ بسم اللہ سے دشمنی کی ہے. یعنی اس حد تک بسم اللہ سے دشمنی کی ہے کہ اسے پڑھنا چھوڑ دیا کہ کہیں علی کے فضائل عام نہ ہو جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں تفسیر کبیر کے اندر جناب فخر الدین رازی بڑی حسین بات لکھتے ہیں بسم اللہ کی تفسیر لکھتے ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ میں نماز کے اندر بسم اللہ کو جہرن پڑھتا ہوں, اور میرے متعلق اور مجھ سے محبت کرنے والے اور مجھے کسی قابل سمجھنے والے بھی بسم اللہ کو نماز میں جہرن پڑھیں, اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے نزدیک علی بن ابی طالب کی فضائل میں یہ فضیلت مسلم ہے کہ پیغمبر نے فرمایا الحق مع علی وعلی و مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں، تو جب حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں تو مسلم بات ہے کہ علی ابن ابی طالب نماز میں بسم اللہ جہرن پڑھتے تھے، علی کیونکہ حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے اور وہ بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھتے تھے، لہذا میرا فتویٰ یہ ہے جناب فخر الدین فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز میں بسم اللہ کو جہرن پڑھنا چاہیے۔ پہلی بات تو میں جناب فخر الدین سے یہ مؤدبانہ اور طالب علمانہ کہوں گا کہ علی کے ساتھ صرف یہیں حق نہیں ہے بلکہ ہر میدان میں علی کے ساتھ حق تھا، اور یہ قاعدہ کسوٹی ہر جگہ جاری رہنی چاہیے۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب یہ بات عام ہو گئی کہ بسم اللہ علی اونچی آواز میں پڑھتے ہیں، پیغمبر اونچی آواز میں پڑھتے تھے، تو پھر تاریخ میں آنے والے مبغضین حیدر کرار نے بسم اللہ کو ترک کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ ایک شخصیت کہیں سے سفر کرتی ہوئی جب مدینہ منورہ پہنچی، اور کیونکہ ان کا نام اونچا تھا، باکام بڑا تھا، شہرت بڑی تھی، اور ان کو نماز جماعت کے لیے مصلی پہ کھڑا کیا گیا، تو انہوں نے بسم اللہ کے بغیر نماز شروع کی۔ نماز ختم ہونے کے بعد جو شور مچا ہے نمازیوں میں، کیونکہ صحابہ اکرام موجود تھے، تابعین عظام موجود تھے، اور نماز گزاروں نے آوازیں لگانا شروع کی کہ سرقتا ام نسیتا، تم نے بسم اللہ چرا لی یا بھول گئے، اور مسلمانوں کے درمیان ایک بحث چھڑی کہ انہوں نے بسم اللہ کے بغیر نماز کیسے پڑھ لی، تو وہ مجبور ہوئے کہ نماز کو اعادہ کریں اور دوبارہ سے نماز جماعت پڑھائیں، اس لیے کہ صحابہ کرام نے انہیں بسم اللہ کے بغیر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ اور فرما رہے ہیں حتیٰ جناب ابن الحدید معتزلی نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ بسم اللہ کا ترک کرنا بسم اللہ کا ترک کرنا علی کی وجہ سے تھا، کہ اگر بسم اللہ کو ترک کر دیا جائے تو گویا علی ابن ابی طالب کے فضائل کا جو ایک باب ہے وہ بند ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں جب انسان اپنی انسانیت سے گرنے لگتا ہے تو حقائق اور واقعیتوں کو چھوڑتا ہے تعصب کی بنیاد پر، یہ اتنا خطرناک مرض ہے جسے تعصب کہا جاتا ہے۔ میں گزرتے ہوئے اشارہ تنز کروں کہ کچھ شخصیات ہیں جب اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہیں تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب ان سے پوچھا جائے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے فضائل اہل بیت بیان کیے تو شیعوں کو تقویت پہنچے گی، اس لیے فضائل اہل بیت بیان مت کیا کریں۔ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے کہا جی ہم آپ کو کچھ عرصے سے کچھ زیادہ پسند کر رہے ہیں، ہماری قوم میں بھی آپ کی محبت بڑھ رہی ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کے بیان میں اہل بیت کا ذکر بڑھ رہا ہے، فضائل اہل بیت کا بیان آپ کے ہاں زیادہ ہوتا جا رہا ہے، یہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ ہم شیعوں کی کچھ کمزوریاں ہیں جو ہمارا حسن ہے، اور وہ کمزوری یہ ہے کہ جب کوئی مولا علی کی بات، اہل بیت کی بات، آفاقیت کی بات، بلندی کی بات کرتا ہے تو ہمیں وہ اچھا لگتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، اس لیے کہ جب ہم اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں تو ہم پر دباؤ آتا ہے اور ہمیں پیغام ملتا ہے کہ اس سے شیعوں کو تقویت پہنچے گی، لہذا آپ فضائل اہل بیت بیان نہ کریں، یہ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ایک لاہور کے میرے بہت عزیز بزرگ عالم دین ہیں، انہوں نے اپنے مدرسے کا نام تبدیل کر کے جامعہ علی المرتضیٰ رکھا ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب کے آغاز میں لکھا کہ میں نے اپنے ادارے کا نام تبدیل کر کے علی کے نام پر اس لیے رکھا کہ 20 سال سے میرا خطبہ جمعہ ایک میرا نمازی سن رہا تھا، ایک دن اس نے مجھے آ کے جھنجھوڑ دیا، اس نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کا خطبہ سن رہا ہوں 20 سال سے، ایک سوال کا جواب مجھے چاہیے، کیا یہ حدیث سے پیغمبر مستند نہیں ہے کہ زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، تم اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو، یہ پیغمبر نے فرمایا ہے یا نہیں فرمایا؟ کہنے لگے میں نے اس سے کہا یہ صحیح السند حدیث ہے، پیغمبر کا حکم ہے کہ اپنی مجلسوں میں علی کے ذکر کو کیا کرو تاکہ تمہاری مجلسوں کو زینت ملے۔ تو کہنے لگا میں 20 سال سے آپ کے خطبے سن رہا ہوں، آپ تو علی کا ذکر نہیں کرتے۔ کہنے لگے انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے طے کیا کہ میرا کوئی خطبہ نہیں ہوگا کہ جس میں میں کوئی ایک مثال کم سے کم حیدر کرار کی نہ دوں، کوئی ایک مثال علی بن ابی طالب کی میں نہ دوں۔ اور پھر میں نے کتاب بھی ان کے نام پر، مولا کے نام پر تالیف کی، اور مدرسے کا نام بھی اور ادارے کا نام بھی علی کے نام پہ قرار دیا۔ عزیزان گرامی، کچھ حقائق ہیں تاریخی طور پر، نبی فرما رہے ہیں مولا علی کی شان میں، مولا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں انا نقطۃ تحت الباء، میں یہ بے کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں. جی یہ نقطہ یہ تحت الباء, اس پہ حضرت آیت اللہ جوادی عاملی نے بڑی حسین بحث کی ہے, اس پہ استاد علامہ محمد حسین طباطبائی نے بہت اچھی بحث کی ہے, ہمارے بزرگوں نے اس نقطہ تحت الباء کے اوپر, اور جو کسی حد تک اپنے غرور علمی کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ در حقیقت بعض چیزوں کا انکار کرتے وقت یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا انکار زیادہ چل نہیں پائے گا. مثلا ایک اعتراض ڈالا گیا حدیث قصہ کے اوپر کہ حدیث قصہ تو جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری نے روایت کی ہے اور وہ جناب زہرا سے روایت کی ہے, جناب زہرا نامحرم سے بات کیسے کر سکتی تھی؟ ہم جب بلندیوں پر جانے لگے تو کچھ اور سوچتے ہیں, جب اترنے لگے تو پھر ہم اپنی جیسی عورتوں کی طرح سمجھتے ہیں بی بی کو. جابر ابن عبداللہ انصاری, سلمان فارسی, سلمان فارسی سے جناب زہرا کی روایات ہیں, سلمان فارسی کو دعائے نور جناب زہرا نے تعلیم کر کے دی ہے. بی بی کی 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو صحابہ کرام نے بی بی سے نقل کی ہیں. سیدہ کا خطبہ بھرے دربار میں سینکڑوں لوگوں نے نقل کیا ہے. لہذا سیدہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری اور جابر ابن عبداللہ الانصاری کو نبی مکرم کی دی ہوئی تعلیم منتقل کرتی تھیں, اور یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ ایک نامحرم کیسے بات کرے گا. سیدہ کے بہت سارے احادیث ہیں, بہت سارے پیغامات ہیں جو صحابہ کرام نے نقل کیے ہیں.
عظمت سیدہ تو زہرا سلام اللہ علیہا, بلند سے بلند تر نعرہ السلام.
اسی طرح عزیزان گرامی یہ حدیث, اس کے اوپر ایک شبہ ڈالا گیا کہ اس وقت میں انہوں نقطے ہی نہیں لگتے تھے. یہ جو تاریخ کے اندر اختلاف ہے کہ بی بی 75 دن کے بعد رحلت فرما گئی نبی کے یا 95 دن کے بعد, اس کا سبب بھی ایک یہ کہ 75 اور 95 جب آپ عربی میں لکھیں گے بغیر نقطوں کے تو اس کی لکھائی ایک جیسی ہے. اکثر جو تاریخوں کے اندر کہیں اختلاف آتا ہے وہ نقطہ نہ ڈلنے کی وجہ سے, تو اس زمانے میں نقطے ڈلتے نہیں تھے مگر نقطے تو تھے. کہا جاتا تھا بے کے نیچے ایک نقطہ, بے کے اوپر 2 نقطے, بے کے اوپر 3 نقطے, یہ نقطوں کا ذکر کیا جاتا تھا, نقطے ڈالے نہیں جاتے تھے. نقطہ ڈالنا بھی علی نے ہی شروع کروایا ہے, اعراب بھی میرے مولا کائنات نے آغاز کروایا. ابو الاسود دوئیلی سے فرمایا کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کا, اعراب غلط دیا جا رہا ہے, میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں تم قرآن پہ اعراب ڈالتے چلے جاؤ. غرض یہ عزیزان گرامی کے سورہ مبارکہ الحمد کے آغاز میں جو بسم اللہ ہے اس کا آغاز با سے ہو رہا ہے. اب یہاں علماء کرام نے اس با کی 3 تفسیریں کی ہیں. یہ با استعانت ہے, یہ با مصابہت ہے, مصاحبت ہے, یہ با تبرک ہے. یہ تبرک کے طور پر با آیا ہے, یہ صحبت کے طور پر شروع کرتا ہوں, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. یہ جو ہم ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ یوں کریں گے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد سے, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے تبرک سے, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کی ہمراہی سے. اور آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ اسم اللہ سے ہو رہا ہے. یہ لفظ اللہ, اس کے اوپر آج اگر میں تھوڑا اپنا سبق دہراؤں, وہ الرحمن الرحیم تو جو ہے وہ تو صفات ہیں خود اللہ کی, اور اصل سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ, اور شاید اللہ سمجھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا خود اللہ کے لفظ کو سمجھنا مشکل ہے. انتہائے غیبت میں جب کوئی وجود چلا جائے تو انتہائے غیبت کو ہی ظہور کہا جاتا ہے, اور کثرت ظہور ہی کو غیبت کہا جاتا ہے. جو چیز زیادہ ظاہر ہو وہی در حقیقت غیبت میں ہوتی ہے. پانی زیادہ ہے یا خشکی؟ پانی زیادہ ہے. پانی جب زیادہ ہے تو آج تک کوئی طے کر پایا ہے کہ پانی کا رنگ کیا ہے؟ کثرت ظہور ہے پانی کا مگر پانی کا رنگ آج تک کوئی طے نہیں کر پایا. یہ جو آپ کو نیلا نظر آتا ہے یہ آسمان کا عکس ہے, پانی کا رنگ نہیں ہے. آج تک کوئی طے کر پایا کہ پانی کا مزہ کیا ہے؟ میٹھا, کھارا, پانی کا کوئی مزہ آج تک طے نہیں کر پایا. نہ پانی کا مزہ معلوم ہے کہ کیا ہے, ذائقہ کیا ہے,
اور نہ ہی پانی کا رنگ معلوم ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے، کثرت ظہور ہے اور غیبت ہے۔ پروردگار عالم اس پوری کائنات پر ظہور ہی ظہور رکھتا ہے، جلوے جلوے میں اللہ ہے، ذرے ذرے میں اللہ ہے، لمحے لمحے میں اور آن آن میں اللہ ہے، کثرت ظہور ہے اور غیبت ہے۔ کوئی تعریف کرے کہ اللہ کیا ہے؟ اور اگر میں یہیں یہ جملہ کہہ دوں کہ جب حضرت کا ظہور ہوگا تو مومنین کہیں گے ہم نے بارہا حضرت کو دیکھا تھا، کثرت ظہور ہے اور غیبت ہے۔ ہماری مجلسوں میں بھی ہوتے ہیں، ہمارے جنازوں میں بھی ہوتے ہیں، کثرت ظہور ہے مگر غیبت ہے۔ جو جتنا ظہور میں کثرت پاتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کا مفہوم غیبت بڑھتا چلا جائے گا۔ ذات کبریا جب ظہور پر آتا ہے تو ربوبیت کے جلوے کے ذریعے ظہور پاتا ہے، اور جب غیبت میں جاتا ہے تو اللہ کے لفظ کے ذریعے غیبت میں جاتا ہے۔ اور خود لفظ اللہ اتنا مشکل ہے، اس کا کوئی ترجمہ کرے؟ خدا اس کا ترجمہ نہیں ہے، خود آئی جی کو خدا کثرت استعمال کی وجہ سے خدا کہہ دیا گیا، خدا اس کا ترجمہ نہیں ہے، لفظ اللہ کا کوئی ترجمہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس نے اور مشکل کر دی جب کہا قل ہو اللہ احد، اللہ پہلے مشکل تھا سمجھنا، یہ ہوا اور کہہ کر اور مشکل کر دیا۔ اس لیے کہ جب آپ اس کو ضمیر کے اندر لے جائیں گے تو اور مخفی ہوتا چلا جائے گا، یہ ہو، یہ ہوا، یہ اللہ، یہ اس میں جلالہ، اس کا نہ کوئی ترجمہ کر سکتا ہے نہ اس کو کوئی سمجھ سکتا ہے۔ اور وہ جو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو 73 حروف میں 72 کا علم عطا کیا اور ایک کا رو کے رکھا، اور وہ ایک کا اپنے پاس روک کر اپنے پاس 73 کے 73 رکھے، اپنے حبیب کو 72 حروف دے دیے، وہ ایک جو اپنے پاس رکھا اپنے حبیب سے کہا اے میرے حبیب مجھ سے مانگو، قل رب زدنی علما، مجھے اچھا لگتا ہے کہ محمد بھی مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے اپنے علم میں اضافے کا سوال کرتے رہو۔ وہ ایک حرف علم جو نبی کو اللہ نے نہیں دیا وہ ذات الہی کا علم ہے۔ مسلسل اضافہ علم ہوتا رہے پیغمبر اکرم کے لیے بھی، وہ لفظ اللہ، وہ مفہوم اللہ۔ عزیزان گرامی، اشرقت الارض بنور ربہا، زمین اپنے رب کے نور سے منور ہو جائے گی۔ وہ نور رب کیا ہے جی؟ واللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ ایک جگہ ارشاد ہو رہا ہے کہ یہ جو نور رب سے زمین منور ہوگی، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے اور ہمیں قریب کرنے کے لیے، اللہ کی معرفت اور اللہ سمجھنے کے لیے، ہمیں قریب کرنے کے لیے پروردگار عالم نے یہ جملے قرآن مجید کے اندر اتارے ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں کہ جب زمین اپنے رب کے نور سے منور ہوگی تو وہ وہی دن ہوگا جب ہمارا قائم ظہور کرے گا۔ یہ پوری زمین اپنے رب کے نور سے منور ہوتی چلی جائے گی۔ یہ با استعانت کے لیے ہو، مصاحبت کے لیے ہو، یا تبرک کے لیے ہو، غرض یہ کہ اللہ کے نام سے آغاز کلام ہو رہا ہے، اور یہ اللہ کا نام، اسم اللہ، اللہ کا نام، واللہ اسماء الحسنی فادعوہ بہا، سورہ مبارکہ اعراف، اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے۔ یہاں ایک جملہ اور کہتا ہوں، آگے بڑھوں عزیزان گرامی، ہمیں نام رکھنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نام ہونے چاہیے وہ کہ جو اللہ سے وابستہ ہو، اور اللہ سے ہٹ کر اگر نام رکھیں گے تو وہی تاثیر آئے گی اس کی زندگی پر کہ جو نام رکھتا ہے۔ جدید نام اور نئے ناموں کے حوالوں سے ایک خواہش ہوتی ہے معمولاً نئے ماں باپ بننے والوں کی کہ کوئی نام ہو تو ایسا ہو کہ جو جدید ہو، نیا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تو اللہ بھی سب سے پرانا ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اور ہم اپنی حقانیت اور اپنی سچائی کی دلیل بھی یہی رکھتے ہیں کہ ہم پرانے لوگ ہیں۔ نام اگر ہو تو آئمہ کے ناموں پر ہو، اس لیے کہ آئمہ کے نام ہیں جو اللہ کی جانب سے رکھے گئے ہیں، وہ نام ہو کے جو اللہ کی جانب سے رکھے گئے ہیں. جب جناب امیر المومنین کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت ابو طالب نے نام نہیں رکھا علی کا, فرمایا میں اللہ پہ سبقت نہیں لے سکتا, اور دو شعر لکھ کر حضرت ابو طالب نے ایک تختی کے اوپر اسے فضا میں بلند کر دیا. وہ تختی تو چلی گئی, دوسری تختی واپس آ گئی, اور اس تختی پہ لکھا ہوا تھا کہ اس کا نام علی رکھو, یہ میرے نام سے مشتق ہے. بہترین نام اللہ کے لیے ہیں. وللہ اسماء الحسنا, نام پر تھوڑی سی غور کر رہا ہوں, اسماء حسنا اللہ کے لیے ہیں. اچھا یہاں غور فرمائے کہ وللہ جار مجرور کو مقدم کیا ہے جو حصر کا فائدہ پہنچائے گا. وللہ اسماء الحسنا, یہ نہیں کہا اسماء الحسنا ہے للہ, بہترین نام اللہ کے لیے نہیں, اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. لہذا اگر بہترین نام کی تلاش کرنی ہے تو وہ نام جو اللہ سے جڑے ہوئے نام ہیں ان ناموں کو اپنی زندگیوں میں جگہ دینا پڑے گی. وللہ اسماء الحسنا فدعوہ بہا, جب اسے پکارو تو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. وذر الذین یلحدون فی اسمائہ, اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں. سیجزون ما کانوا یعملون, انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے. یعنی اللہ کے ناموں میں الحاد سے کام لینے والے افراد, شاید اس پر اگر غور کیا جائے تو اللہ کے ناموں میں تو کوئی الحاد سے کام نہیں لیتا, کوئی رحمان کے مخالف نہیں ہے, کوئی رحمان رحیم کے مخالف نہیں ہے, کوئی ستار کے مخالف نہیں ہے, کوئی غفار کا مخالف نہیں ہے. یہ جو اللہ کہہ رہا ہے جو میرے ناموں میں الحاد سے کام لیتے ہیں, میرے ناموں کا انکار کرتے ہیں, انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو, انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کتنا بڑا اپنا نقصان کیا ہے. اللہ اکبر. یہاں جناب زہرا اپنے جانب اشارہ کر کے فرماتی ہیں انا کلمۃ الحسنا فی الآیۃ, اس آیہ کریمہ میں جو لفظ حسنا ہے میں فاطمہ زہرا ہوں. غور فرمائیں, جب میرے مولا علی سے اس کی تفسیر پوچھی گئی تو حضرت نے فرمایا نحنو اسماء الحسنا, ہم ہی اہل بیت اللہ کے بہترین نام ہیں. اللتی امر اللہ ان یدعا بہا, ہم ہی وہ اہل بیت ہیں, ہم ہی وہ اللہ کے نام ہیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمارے ذریعے سے اللہ کو پکارو. اللہ کے بہترین نام حقیقت اسماء حسنا اہل بیت کا وجود ہے. اور آپ اس میں بھی دیکھیے کہ یہاں اسماء الحسنا صفت اور موصوف ہے, اور صفت و موصوف کے اندر چند چیزوں کی مطابقت ضروری ہے. مثلا اسماء جمع ہے, حسنا مفرد ہے, اسماء مذکر ہے, حسنا مؤنث ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اسماء کے ساتھ جو اس کی صفت آ رہی ہے وہ بھی جمع آئے, وہ بھی مذکر آئے. لیکن ادبیات کے قاعدے سے ہٹ کر بات ہو رہی ہے یہاں, بلکہ اگر میں یوں کہہ دوں کہ ادبیات ہے ہی وہ جو قرآن بیان کر رہا ہو. ہم ادبیات پڑھ کر قرآن کو سیدھا نہیں کریں گے, قرآن پڑھ کر ادبیات کو ٹھیک کریں گے. یہاں پر اسماء جمع ہے, موصوف ہے, صفت ہے حسنا, لیکن مطابقت نہیں ہو رہی. حسنا مؤنث کا صیغہ ہے, تو بڑے حسین بات یہاں پر کہتے ہوئے آگے بڑھوں عزیزو, حسنا مفرد ہے کیونکہ 11 کیونکہ 14 معصومین میں ایک عورت ہے, ایک خاتون ہے اور 13 مرد ہیں. یوں کہہ دیا جائے کہ فاطمہ زہرا 13 مرد معصومین کا حسن و جمال ہے. اللہم صل علی محمد. فرماتے ہیں اگر کبھی اللہ کو پکارنا ہو تو ہمارے ذریعے سے اللہ کو پکارو. انتم باب اللہ بکم ینزل الغیظ, آپ ہی اللہ کا دروازہ ہیں. عزائمہ وآیاتہ فیکم, آپ کے پاس ہی اللہ کے عزائم ہیں, آپ کے پاس ہی اللہ کے ارادے ہیں, آپ کے پاس ہی اللہ کی آیات ہیں. خلق اللہ, اللہ کی مخلوق ہی آپ کے دروازے پر آتی ہے, وہیں سے اللہ کی جانب سے عطا کردہ چیزیں انہیں نصیب ہوتی ہیں. یہ لفظ اللہ اس میں جلالہ, یہ در حقیقت تمام اسماء الہیہ کا مستجمع ہے. تمام تر کمالات الہیہ ایک جگہ پر اگر دیکھیں تو اسے لفظ اللہ کہا جاتا ہے. مسلمان بھی اگر کلمہ پڑھے گا تو لا الہ الا الرحمن کہنے سے اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہوگا.
اسے لا الہ الا اللہ کہنا پڑے گا،
وہ کوئی اور صفت لفظ اللہ کی جگہ پر نہیں آ سکتی، کوئی اور اللہ کا نام اللہ لفظ اللہ کی جگہ نہیں آ سکتا۔ اسلام قبول کرنے اور اسلام کے اثبات کے لیے بھی لفظ اللہ کے ساتھ جوڑنا مسلمانوں کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم در حقیقت ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے۔ جب آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ مستند کارخانے کی مہر کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تک آپ اس چیز کو دیکھ نہ لیں کہ یہ اسی جگہ کی بنی ہوئی ہے کہ جہاں جو چیز ہمیں مطلوب ہے، اس وقت تک آپ اسے خریدتے نہیں ہیں۔ مسلمان بھی اگر ثابت کرنا چاہے کہ وہ واقعی مسلمان ہے تو اسے اپنے ہر کام سے پہلے ایک مہر لگانی ہوگی اپنے کام پر، وہ کام وہ مہر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مہر۔ لہذا معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ کام جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہو وہ ابتر رہے گا۔ کسی نے پوچھا مولا سے کیوں ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، حضرت نے فرمایا تمہارے بسم اللہ پڑھنے سے تمہارے کام کی ضمانت فراہم ہوگی، اور جب تم بسم اللہ پڑھو گے تو تم خود اپنے آپ سے یہ پوچھو گے کہ یہ کام ایسا ہے کہ جس کے ساتھ بسم اللہ پڑھی جائے، جب یہ اس قابل ہی نہیں ہے کام کے اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھی جائے تو بسم اللہ کو ترک نہ کرو، کام کو ترک کر دو۔ صلوات ہدیہ کریں گے ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو تاکید کی جا رہی ہے، یہ جو اصرار کیا جا رہا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کا بسم اللہ سے آغاز کرو، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو، یہ در حقیقت ہمارے کاموں کے رخ کی طرف ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے۔ تمہارے کام صحیح رخ کی جانب جانے چاہیے۔ عزیزان گرامی، بہت سارے ایسے پیغامات قرآنی بھی ہیں، بہت سارے ایسے عنوانات احادیث میں بھی ہیں جو ہمارے نفس پر، ہماری روح پر اثر کرتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اپنے گھروں میں بہت عظیم اور اچھی ہم نے مناظر کی سینریاں، تصویریں فریم کر کے لگوائی ہوئی ہیں، کچھ آیات کو لگانے کی بھی ضرورت ہے، کچھ احادیث کو بھی اپنے گھر میں لکھوانے کی ضرورت ہے تاکہ آتے جاتے ہماری نگاہیں ان پر پڑیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ بسم اللہ اتنے دم رکھتی ہے، یہ اتنی طاقت رکھتی ہے آیہ کریمہ، کہ جب حضرت یوسف کو بازار میں بیچا جا رہا تھا تو کوئی دولت ایسی نہیں تھی جو یوسف کا وزن کر پائے۔ ایک جانب مال رکھا جا رہا تھا، دوسری جانب یوسف کا وزن سنگین تھا، تو خود حضرت یوسف نے فرمایا کہ اگر تم میرا وزن کرنا چاہتے ہو تو ایک کاغذ پر بسم اللہ لکھو اور دوسرے پلڑے میں رکھ دو، میرا وزن اگر بنے گا بھی تو بسم اللہ کے ذریعے بنے گا۔ اور جب بسم اللہ رکھی گئی تو یوسف کا وزن ہلکا پڑ گیا اور بسم اللہ کا وزن سنگین ہو گیا۔ یہ جو معنویات اور روحانیات کے عنوان میں بات آئے گی تو بسم اللہ کی سنگینی کتنی ہے اس کا اندازہ لگایا جائے صاحبان عرفان کی زبان سے۔ عرفاء کرام، ایک شخص نے سید علی قاضی طباطبائی کی شاگردی اختیار کی، عارف ہیں، بہت بزرگ عالم ہیں، مگر شاگردی اختیار کرنے والے کی مشکل یہ تھی کہ وہ دریا کے اس پار سے آتا تھا جسے آنے میں تاخیر ہوتی تھی۔ کشتی میں بیٹھیں گے، جب کشتی پور ہو جائے گی، جب ہمیں اس جانب پہنچایا جائے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ مسافر اتنے مل جائیں کہ ہم بر وقت اپنے درس میں پہنچ جائیں۔ اپنے استاد سے شکایت کی، اچھا یہ جو استاد ہیں، میں نے ایک عرض کیا، یہ استاد وہ استاد نہیں ہے جو منطق پڑھاتے ہیں، فلسفہ پڑھاتے ہیں، علم ریاضی پڑھاتے ہیں، کیمسٹری فزکس پڑھاتے ہیں، یہ وہ استاد نہیں ہے۔ جس استاد کا ڈھونڈنا مشکل ہے، جس استاد کا ملنا مشکل ہے، وہ یہ والے استاد ہیں جو لوگوں کو ان سے خود سے آشنا کرتے ہوں، جو انسان کو خود اس سے آشنا کرتے ہوں، وہ استاد۔ لہذا انہوں نے شکایت کی کہ استاد مجھے آنے میں تاخیر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کشتی میں بیٹھ کر آتا ہوں اور ضروری نہیں کہ ہمیشہ مسافر سب مل جائیں۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں ایک تحریر لکھ کے دے دیتے ہیں، وہ اپنے پاس رکھو اور پانی پر پیر رکھ دینا، پانی پہ پیر رکھ دینا اور تم دریا پر چلتے ہوئے آؤ گے، یہ ہم تمہیں ایک دعا دے دیتے ہیں۔ وہ بسم اللہ لکھ کے استاد سید علی قاضی طباطبائی نے دے دی، اور یہ پانی پہ کئی دن تک چلتے ہوئے آتے رہے اور بر وقت اپنی کلاس میں، اپنے درس میں پہنچتے رہے۔ ایک دن خیال آیا کہ دیکھوں تو صحیح کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ ایک مرتبہ اسے کھولا تو پانی پہ چلتے ہوئے جب اسے دیکھ رہے تھے تو پانی کے اندر پیر جانا شروع ہو گئے، ڈوبتے ڈوبتے بچے اور آ کے کہا استاد یہ کیا ماجرا تھا؟ فرمایا تمہیں بسم اللہ پر یقین نہیں تھا، اگر تمہیں کسی مقام پر پہنچنا ہے تو اس کا پہلا سبق ہے یقین۔ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات، جب تک کسی چیز پر یقین نہیں ہوگا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے مریضوں کے لیے، آپ بہت معروف واقعہ ہے وہ جی نادر شاہ کا، جب امام رضا کے حرم میں جا رہا ہے تو مریضوں کو بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے، بھائی کتنے دن سے ہو؟ کہا ایک مہینے سے ہوں۔ کتنے دن سے ہو؟ ایک ہفتے سے ہوں۔ کہا کیا ہوا تمہارے، تمہیں شفا کیوں نہیں دے رہے امام رضا؟ میں ابھی اندر جا کر واپس آتا ہوں، اگر تم میں سے کوئی صحیح نہیں ہوا سب کی گردنیں اڑا دوں گا۔ اب جو واپس آئے تو سب کو شفا مل چکی تھی، وہ جو ایک مہینے سے بیٹھے ہوئے تھے انہیں ایک لمحے میں شفا مل گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ یقین بڑھانے کی ضرورت ہے، ان کے ہاں دینے میں کمی نہیں ہے، میرے مانگنے میں کوتاہی ہے۔ آج عزیزو چھ محرم میں ہے، اپنے مریضوں کو ذہن میں لائیے گا، اپنے عزیزوں کی پریشانیوں کو ذہن میں لائیے گا۔ آج جس شہزادے کا ذکر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ باب الحوائج ہے، لائیے اپنے ذہنوں میں پریشانیوں کو، کیسی کیسی حاجات، مسائل، مشکلات، پریشانیاں آپ کے ذہنوں میں ہوں۔ ابھی حضرت علی اکبر کے تابوت کی زیارت کریں گے آپ، مگر میں رونے والوں سے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں کہ جب تابوت کو بوسہ دیں تو خیال رہے جگر میں برچھی لگی ہے، ایک زخمی جوان کی میت، کربلا میں جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے ہیں حسین، مگر کوئی حسین ابن علی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ یا آپ شبیہ تابوت حضرت علی اکبر کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ کربلا میں ان کا تابوت اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، یا مقتل سے گنج شہیدہ تک امام حسین لائے تھے، یا امام زین العابدین نے بنی اسد کی مدد سے حضرت علی اکبر کو دفنایا تھا۔ عزادارو یہ جس جوان کا آج ذکر کرنے ہم جا رہے ہیں، کربلا کی تاریخ میں انفرادی شہادت ہے، ایسی شہادت کسی اور کی نہیں ہوئی، ایسی شہادت جیسی حضرت علی اکبر کی ہوئی ہے کسی اور کی نہیں ہوئی۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ آپ ابھی حضرت علی اکبر کے تابوت کی زیارت کریں گے، حضرت امام زین العابدین نے حضرت علی اکبر کو دفنایا بابا کی پائتی، ایک بڑی قبر کھودی جس میں شہداء کربلا کو دفن کر دیا، جس کا نام گنج شہیدہ رکھ دیا۔ نہر کے کنارے گئے، چچا کا لاشا چٹائی میں اٹھا کے قبر کے حوالے کیا، بڑا سخت بیان ہے، حضرت عباس کا لاشا جگہ جگہ سے ڈھلک جاتا تھا، اس لیے کہ جب امام حسین اپنے بھائی کا لاشا چھوڑ کر آئے تھے نا، تو ظالموں نے اتنی تلواریں برسائیں کہ جوڑ جوڑ علیحدہ ہو گئے تھے، اجرکم اللہ۔ اور پھر آئے ہیں امام حسین کی قبر تیار کی، اور پائیں تھی حضرت علی اکبر کی قبر تیار کی، اور حضرت علی اکبر کو بابا کے ساتھ لٹا کر ایک جملہ کہا، بھیا تمہیں بابا کا جوار مبارک ہو، اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ اور میں کوفے کے بازار میں ماں بہنوں کے ساتھ ہوں جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ حضرت امام سجاد نے جناب علی اکبر کو امام حسین کی پائتی لٹا دیا، نجف اشرف میں ایک عالم دین حرم امام حسین میں یہ مصائب پڑھ رہے تھے، ان سے کسی عزادار نے پوچھا کہ یہ بھی تو بتائیے کہ علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ وہ عالم دین یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے کہ مجھے نہیں معلوم، میں نے نہیں پڑھا کہ حضرت علی اصغر کو کہاں دفنایا۔ رات کو بستر خواب پر گئے تو امام حسین دکھائی دیے، امام نے فرمایا ہمارے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا ہے۔ زین العابدین نے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، زین العابدین نے علی اصغر کو میرے سینے پہ لٹا دیا ہے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت میں ایک انفرادیت پائی جاتی ہے، کربلا کے شہداء میں جو کیفیت حضرت علی اکبر کی شہادت کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اس انفرادیت کا ایک پہلو یہ ہے کہ کسی شہید سے، کسی مجاہد سے امام نے یہ نہیں کہا کہ جا کر بیویوں سے اجازت لو، لیکن حضرت علی اکبر سے فرمایا، جب آ کے کھڑے ہوئے نا کہ بابا مجھے جانے کی اجازت ہے، تو امام نے فرمایا جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو، جاؤ اپنی ماں سے جا کے اجازت لو، جاؤ حرم سے جا کر پوچھو۔ حضرت علی اکبر آئے ہیں خیمے کے دروازے پر اجازت لو اور ایک سلام کیا ہے، السلام علیکن یا زینب یا ام کلثوم یا جاریہ فضہ یا سکینہ، تمام بیویوں کے نام لے کر جناب علی اکبر نے سلام کہا۔ شاید ہر بیوی نے اپنے اپنے خیمے سے جواب سلام دے دیا ہو، لیکن جب جناب علی اکبر نے کہا نا یہ میرا آخری سلام ہے، تو ایک مرتبہ خیموں سے رونے کی آوازیں بلند ہو گئے، ہر بیوی اپنے خیمے سے باہر آئی، ایک بڑے خیمے میں حضرت علی اکبر کو لے گئے۔ مقتل کا بیان ہے کہ کوئی بازو پکڑ کر بات کر رہی ہے، کوئی حضرت علی اکبر کی پیشانی کا بوسہ لے کر بات کر رہی ہے۔ یہاں پر بزرگوں نے لکھا کہ ایک بیوی ہے جو دامن نہیں چھوڑ رہی ہے۔ آپ رو رہے ہیں، مجھے جملہ کہنے دیجئے، یقیناً وہ کوئی چھوٹی بیوی ہوگی جو بھائی کا دامن نہیں چھوڑ رہی ہے۔ ارحم غربتنا، اے بھیا علی اکبر ہماری غربت پر رحم کرو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، مجلس بہت بابرکت ہے، یہ وقت ہے اپنی گناہوں کی بخشش کا بھی، یہ وقت ہے اپنے لیے دعاؤں کا بھی۔ اے بھائی علی اکبر، بابا کی غربت پر رحم کرو، ہمیں کس کے سہارے کیے جا رہے ہو، بابا کو تنہا کیوں کر رہے ہو؟ کیسے نکلے ہیں حضرت علی اکبر خیمے سے، اس کا بیان بڑا مشکل ہے، بس مختصر یہ ہے کہ جیسے جوان کی میت اٹھ رہی ہو، ایسے علی اکبر خیمے سے باہر آئے اور آ کر کھڑے ہو گئے اپنے بابا کے سامنے۔ یہ پہلی انفرادیت ہے جو حضرت علی اکبر کی شہادت میں ہے کہ جا کر بہنوں سے اجازت لو، جا کے پھوپھیوں سے اجازت لو۔ آ کے کھڑے ہوئے بابا، اب آپ مجھے اجازت دیتے؟ جناب علی اکبر کو امام حسین نے سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ اب وہ حسرت بھرا جملہ سنیے جو حسین ابن علی کا ہے، جو امام حسین کا جملہ ہے حضرت علی اکبر کے لیے، سر سے لے کر پیر تک دیکھا اور کہا کاش تمہارے تم جیسا بیٹا ہوتا، تب میں تم سے پوچھتا کہ ایک جوان بیٹا اپنے باپ سے مرنے کی اجازت کیسے مانگتا ہے، کیسے حضرت علی اکبر کو امام حسین نے تیار کیا ہے، بالکل شبیہ پیغمبر بنا کر اپنا امامہ رکھا، اپنی تلوار حمائل کی، گھوڑے پر بٹھا دیا حضرت علی اکبر کو۔ علی اکبر جاؤ جاؤ، تمہارے نانا تمہیں سیراب کریں گے۔ اب ایک مرتبہ حضرت علی اکبر کے گھوڑے نے قدم اٹھائے ہیں، حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ میں چند قدم آگے آیا تھا، میری سواری کچھ آگے آئی تھی کہ مجھے محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کے دیکھا، بوڑھا باپ ہے جو جملہ کہہ رہا ہے، محلن محلا، اے میرے لال آہستہ جاؤ، اجرکم اللہ، کوئی جلدی نہیں ہے، گریے کے ایام ہیں، چھ محرم ہے۔ ایک مرتبہ فوراً حضرت علی اکبر گھوڑے سے اترے اور بڑے ہیں اس جانب جہاں امام حسین کو آتے ہوئے دیکھا ہے، بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی، بابا آپ نے تو مجھے رخصت دے دی تھی۔ کہا ایک مرتبہ اور پیار کر لینے دو، اجرکم اللہ۔ اپنے بچے کو گلے سے لگایا اور پھر امام حسین نے آسمان کو دیکھ کر کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، یہ جملہ کہیں اور نہیں کہا حسین ابن علی نے، یہ انداز امام حسین کا کہیں اور نہیں رہا، فرمایا یا اللہ اس قوم پر گواہ بن جا، میں اب اسے بھیج رہا ہوں جو تیرے رسول سے مشابہ ہے، خلقن و خلقن و منطقا، ہر اعتبار سے تیرے نبی کا مشابہ ہے، میں شبیہ پیغمبر کو بھیج رہا ہوں۔ حضرت علی اکبر کو گھوڑے پر پھر بٹھایا، حضرت علی اکبر میدان کربلا میں گئے۔ عزاداروں، میدان کربلا میں جانے کے بعد حضرت علی اکبر نے بڑے بڑے پہلوانوں سے مقابلہ کیا۔ کسی نے آ کر امام حسین کو بتایا کہ حسین ابن علی چند پہلوان مل کر علی اکبر پہ حملہ کر رہے ہیں، تو سنیں گے ایک باپ کے کیا احساسات ہو سکتے ہیں؟ جناب امام حسین نے جناب فضہ سے کہا، فضہ اس کی ماں سے کہو کہ دعا کرے، اس لیے کہ ماؤں کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ عجب نہیں جناب ام لیلہ نے سر پہ قرآن رکھ لیا ہو اور دعا کرتے ہوئے کہا ہو اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، اگر گریا بڑھے گا تو اس کا عجیب رنگ اور عجیب معنویت ایجاد ہوگی۔ ایک مرتبہ، یہ دوسری انفرادیت ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، دوسری انفرادیت ہے حضرت علی اکبر کی شہادت میں کہ کوئی مجاہد جو گیا وہ واپس نہیں آیا، لیکن کیونکہ ماں دعا کر رہی ہے، ام لیلہ سر پہ رکھ کے قرآن دعا کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، بیویوں نے اپنے خیموں پر آ کے دیکھا، دروں پر، دروازوں پر آ کر دیکھا، کیا دیکھا؟ علی اکبر بابا کے قریب کھڑے ہیں اور کہا بابا میں نے ان پہلوانوں کو واصل جہنم کر دیا، لیکن پیاس مارے ڈال رہی ہے، بابا پیاس مارے ڈال رہی ہے، اگر چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں بتاتا کس کا پوتا ہوں، میں بتاتا میری تربیت عباس نے کی ہے، میں بتاتا میری تربیت حسین نے کی ہے۔ عزاداروں، امام حسین سے علی اکبر پانی مانگ رہے کس سن میں؟ جوانی کے عالم میں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جب 3 سال کے تھے نا حضرت علی اکبر، امام حسین مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، 3 سال کا سن تھا حضرت علی اکبر کا، مولا کے برابر میں آ کے بیٹھ گئے اپنے بابا کے، کہا بابا مجھے انگور چاہیے۔ راوی کہتا ہے انگوروں کا موسم نہیں تھا، امام حسین نے نہیں کہا بیٹا یہ انگوروں کا موسم نہیں ہے۔ جیسے ہی علی اکبر نے کہا بابا مجھے انگور چاہیے، حسین نے ستون مسجد کو ہاتھ مارا تو ستون سے خوشہ گرا اور حضرت علی اکبر کو بڑھا کر کہا بیٹا تم مجھ سے کچھ مانگو اور میں نہ دوں۔ جس علی اکبر کو کم سنی میں حسین نے بے موسم میوہ دیا، وہ علی اکبر جوانی میں بابا سے پانی مانگ رہا ہے۔ اجر و کمل اللہ۔ میرے مولا نے کہا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، شاید تمہیں تسکین ہو جائے۔ یہاں شاعر کہتا ہے کہ اس منظر کو در خیمہ سے ماں دیکھ رہی تھی، شاعر نے 4 مصروں میں اس منظر کو باندھا ہے۔ شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا، کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو، خالی مشکینہ کئی بار الٹ کر دیکھا، شاید چند گھونٹ پانی میرے بچے کے لیے نکل آئے۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ ایک منزل اور لے، آپ نے گریہ کر لیا، مجلس ہو گئی، فرمایا علی اکبر جاؤ تمہارے نانا رسول تمہیں سیراب کریں گے، جاؤ تمہارے دادا علی تمہارے لیے حوض کوثر کا جام لیے کھڑے۔ اب علی اکبر دوبارہ گئے ہیں، یہ ایک اور انفرادیت ہے حضرت علی اکبر کے شہادت میں اور قربانی میں۔ حضرت علی اکبر پلٹ کر میدان کربلا پہنچے ہیں، جب حضرت علی اکبر نے دوبارہ حملہ کیا ہے، 80 سپاہیوں کو حضرت علی اکبر نے فرنار کیا ہے، لیکن عزاداروں جب یہ حسین کا شہزادہ ظالموں پر لاشوں پر لاشیں گرا رہا تھا تو ایک ظالم نے ایک ہی آواز لگائی کہ اگر اسے گرانا چاہتے ہو تو اسے گرز مارو، یہ تلواروں سے تیروں سے گرنے والا نہیں ہے۔ ایک عزاداروں گرز آ کر لگا جناب علی اکبر کے، پوچھوں میں آپ سے کہاں آ کے لگا؟ حضرت علی اکبر کے سینے پر آ کر ایک گرز لگا۔ بس جیسے ہی گرز کا لگنا تھا، اب یہ تیسری انفرادیت ہے حضرت علی اکبر کی، اور وہ انفرادیت یہ ہے کہ حضرت علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، ورنہ ہر ایک پکارتا تھا کہ میری مدد کیجئے گا۔ اب حضرت علی اکبر نے ایک جملہ یہ کہا، بابا میرا سلام آخر، حسین سمجھ گئے میرا بچہ گھوڑے سے گر گیا ہے، میرے مولا گھوڑے پر بیٹھے ہیں، پہنچے ہیں اس جگہ جہاں علی اکبر کی آواز آئی ہے، گھوڑے سے اتر گئے ہیں، امام کی آنکھوں میں نور نہیں رہا۔ ایک مرتبہ لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہنے لگے، علی تم کہاں ہو، علی تم کہاں ہو؟ تو قریب سے ہی آواز آئی، بابا میں آپ کے پیروں کے قریب ہوں،
میرے مولا زمین پر بیٹھ گئے. علی اکبر کیا سر اپنے زانوں پر لے لیا. کچھ دیر گفتگو کی. عزاداروں سنیں گے اب جو سینے میں جو برچی کا پھل لگا ہوا ہے وہ امام حسین نکالنا چاہتے ہیں. جیسے ہی برچی کے پھل کو ہلایا علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی ہیں. یہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں علی اکبر یا زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا ہے. میرے مولا نے سینے سے پھل نکالا ہے, خون کا فوارہ جاری ہوا. حسین نے سینے پہ سینہ رکھ دیا, لبوں پر لب رکھ دیے, پیشانی پر پیشانی رکھ دی, اپنے بچے کے رخساروں کے بوسے لیتے رہے. اب حسین لاشا اٹھانا چاہتے ہیں. بس میں آخری جملے کہہ رہا ہوں, ابھی آپ تابوت کی زیارت کریں گے. حسین لاشا اٹھانا چاہتے ہیں مگر جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے, جس کے آنکھوں کا نور چلا گیا ہو وہ لاشا کیسے اٹھائے. ایک ٹیلے پر کھڑے ہو گئے, بنی ہاشم کے بچوں آؤ, بوڑھے باپ سے جوان کی میت نہیں اٹھتی, آؤ علی اکبر کا لاشا گنجے شہیدہ پہنچا دیں. ماتم حسین.